فضل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ نساء کی تفسیر ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں فارف القرآن ولیم 2 سے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تمنا نہ کرو ما فضل اللہ بھی اس چیز کے بارے میں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بعضکم علی بعض تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر. ٹھیک ہے, ان چیزوں کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے حصہ ہے. نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ, پورشن, جس کی وہ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وہ جس کی وہ محنت کرتے ہیں. واسأل اللہ من فضلہ, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کو مانگو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیئن علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر علیم ہے, یعنی سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس کے تحت خلاصہ تفسیر میں ہم نے پڑھنا, بلکہ نہیں, معروف و مسائل میں پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ دو طرح کے امور ہوتے ہیں, ایک کہلاتے ہیں اختیاریہ اور دوسرے غیر اختیاریہ. تو ان میں تمنا کرنا یہ کیسا ہے, جائز ہے, ناجائز ہے؟ تو فرماتے تھے کہ آیت میں ان غیر اختیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے جو دوسروں کو حاصل ہوں, یعنی جن کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے ان کی تمنا نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت, آرام و عیش, حسن و خوبی, علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے, جس کا تقاضا, یعنی اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے زیادہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں حاصل ہوتی اس کو, یعنی وہ کر نہیں پاتا, یہ بس سوچتا ہی رہتا ہے خالی, کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے صحیح عمل کو کوئی دخل نہیں ہے, وہ محض قدرت کے انعامات ہوتے ہیں, جیسے کسی کا مرد ہونا, کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں پیدا ہونا, یا حسین و خوبصورت پیدا ہونا وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا پیدا کیا ہے وہ ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب کسی شخص کو یہ انعامات حاصل نہیں ہیں, وہ اگر عمر بھر بھی اس کی کوشش کرے, مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی سید بن جائے, اس کا ناک نقشہ, قدر و قامت, حسین ہو جائے, تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے, نہ کسی دوا اور علاج یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے, بلکہ اور جب دوسرے کی برابری میں قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں خواہش جگہ پکڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھن جائے. ٹھیک ہے, اب خود اوپر نہیں جا سکتا تو دوسرے کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, تمنا کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے برابر ہو جائیں یا کم از کم یا اس سے کم ہو جائیں. اسی کا نام حسد ہے, جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور مضر خصلت ہے, اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات, قتل و غارت گری کا سبب ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کا ہی گناہ تھا, بلکہ مشائخ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آسمانوں میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کا گناہ ہی تھا, کیونکہ ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہ اس کو جو ہے وہ مسجود الملائکہ بنا دیا اور مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے اس کو سجدہ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو یہ حسد ہوا, اور پھر زمین میں حسد کیا ہوا تھا کہ حابیل کو قابیل کے ساتھ حسد ہو گیا تھا کہ اس کے پاس وہ بیوی آ رہی ہے وہ زیادہ حسین ہے, اور میرے پاس جو بیوی آ رہی ہے وہ حسین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے پھر قتل کیا تھا اس نے اپنے بھائی قابیل کا. قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصف دے دیا، کسی کو کوئی، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہیے، دوسرے کے یہ فضائل و کمالات کی دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنا میں نہ پڑنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اپنے لیے رنج و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن ان چیزوں کا علم دیتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، رائٹ، تو نبی علیہ السلام کے ذمہ کیا کام لگایا گیا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ٹھیک ہے، کہ قرآن کے اندر جو علم موجود ہے نا ان سب باتوں کا، کہ حسد نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، اور حسد سے یہ ہوتا ہے، نہیں کرو حسد، یہ سب علم ہے، نالج ہے یہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے ایک کام جو لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر جو نالج ہے اس کو ڈسپیٹ کریں آپ، صحابہ کرام کے درمیان، انسانوں کے اندر آپ اس نالج کو آگے ٹرانسفر کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کام تھا، صحیح ہے، لیکن نالج ٹرانسفر کر دینے سے کیا اس نالج کے اوپر عمل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے؟ جیسے نالج مل گئی اب عمل بھی کرنا شروع ہو جائے گا بندہ اس کے اوپر؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نالج سے جو ہے آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کس سے کیا نقصان ہوگا، کس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ سب فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، نالج اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس نالج کے اوپر عمل کرنا یہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ ایک الگ کام ہے کرنے کا۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا کام کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ بھی فرماتے تھے ایمان والوں کا، صحابہ کرام کا، تاکہ اس نالج کے اوپر وہ عمل بھی کر سکیں، ورنہ یہ محض نالج رہ جائے گی، اس سے زیادہ بات نہیں بڑھ سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نالج جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بے شک اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے لیے تزکیہ والا محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، مزید فرماتے ہیں کہ جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنا دیا وہ اس پر شکر ادا کرے، جس کو عورت بنا دیا وہ اس پر راضی رہے، اور سمجھے کہ اگر وہ مرد ہو جاتی تو شاید مردوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی اور گناہگار ہو جاتی، ٹھیک ہے، یعنی جو دیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ والی نعمت دے دی جائے جو کہ کسی اور کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے اور اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ یہی بات مرد اور عورت کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ خوبصورت کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی ہے، اور جو بدصورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لیے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی، ٹھیک ہے، کہ مجھے اگر خوبصورت پیدا کر دیتے نا تو پھر وہ جو خواتین آگے سے لائن مار رہی ہوتیں تو میں اس کو ہینڈل ہی کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہوں نا پھر پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا، ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر باہر جب نکلتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو پھر تو یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ کی قسمت کے تقسیم کے اوپر راضی رہے انسان کہ میرے لیے اسی میں خیر مقدر ہوگی، میں خوبصورتی کو ہینڈل نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنے اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ جو شخص نسب کے اعتبار سے سید اور ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، میرے اوپر انعام ہے کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا، مجھے اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خاندانی نسبت ہوتی ہے نا، غیر اختیاری جس کو کہتے ہیں، یہ غیر اختیاری نسبت جب کسی کو ملتی ہے نا تو یہ بھی اپنے ساتھ تقاضے لے کر کے آتی ہے، اس نسبت کی قدر کرنی ہوتی ہے، اس نسبت کے مطابق اپنی پھر زندگی کو بنانا بھی پڑتا ہے، آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جی کسی کے پاس جو ہے یہ والی خاندانی نسبت ہے تو بس اس کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ठीक है, और किसी के पास अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जो है वो अल्लाह का मकबूल बंदा नहीं बन सकता। मशहूर बात है, पता नहीं किसका कलाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गालिबन हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या उन जैसे किसी बुजुर्ग का, कि अल्लाह ताला चाहता है तो सैयद को जो है ना, सैयद सैयद घराने के फर्द को हीर रांझा के पीछे लगा देता है। वारिस शाह मशहूर जो है पंजाबी शायर, क्या काम किया उन्होंने, हीर रांझा की कहानी लिखी, सही कह रहा हूँ ना, तो लोग जानते हैं वो इसलाह कर सकते हैं, राइट। हीर रांझा की कहानी, वो प्यार और मोहब्बत जो ये जो होते हैं नफसानी शहवानी प्यार और मोहब्बत, तो अल्लाह ताला चाहता है तो किसी सैयद खानदान के फर्द को जो है वो इन कामों में लगा देता है, और अल्लाह ताला चाहता है तो किसी सिख घराने के बच्चे को अपनी विलायत के लिए कबूल कर लेता है, राइट। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो एक सिख घराने के कॉन्वर्ट थे वो, और उनको अल्लाह ताला ने यानी अब्दाल वाला मुकाम अता फरमाया, राइट। इससे ऊंचा मुकाम कोई नहीं होता, अब्दाल वाला मुकाम वलियों के अंदर, ठीक है। तो भाई खानदानी नस्बत जो होती है तो वो फिर इंसान के गले पड़ जाती है अगर उसके कदर नहीं करिए, तो इसी तरह बाकी सारी नेमतों तो का यही मामला है। तो क्योंकि ये चीज़ किसी कोशिश से हासिल होने वाली नहीं है, उसकी तमन्ना उसको गुनाह में मुब्तला कर देगी और बजुज रंजो गम के कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय नसब पर अफसोस करने और आमाले सालेहा की अफसोस करने के हमारे सालेहा की फिक्र में ज्यादा पड़े, ऐसा करने से वो बड़े नसब वालों से बढ़ सकता है। जैसे अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का मामला ऐसे ही था। बाज़ आयात कुरानी और इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसाबिकत फिल खैरात, मुसाबिका किसको कहते हैं, नेकी के कामों के अंदर सबकत ले जाने की कोशिश करना दूसरों से। इसी वजह से जो हिफ्ज़ का मुकाबला होता है ना, यानी हाफिजीन का हुफाज का मुकाबला होता है कि भी किसको ज़्यादा अच्छा हिफ्ज़ है, तो उसके लिए ना यहाँ पर मुकाबले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि मुकाबला भी अभी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बल्कि उसके लिए मुसाबिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक नेकी का काम है, कुरान के हिफ्ज़ को अच्छे से अच्छा बनाना ये नेकी का काम है, तो मुसाबिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सबकत ले जाने की कोशिश करना। तो फरमाया कि नेक कामों में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश का हुक्म या दूसरों के फजाइल व कमालात को देख कर उनकी तहसील के लिए सही व अमल और जद्दोजहद की तरगीब आई है, तो वो उन आमाल व अफ़आल से मुताल्लिक है जो इंसान के इख्तियार में है और कसब व इक्तिसाब से हासिल हो सकते हैं। मसलन इल्मी फजाइल, ठीक है, यानी इल्म व फजल के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करना, अमली व इखलाकी कमालात, किसी के देख कर उनके हासिल करने की जद्दोजहद मुस्तहसन और पसंदीदा अमल है। ये आयत इसके मुनाफी नहीं है, बल्कि आयत का आखिरी हिस्सा इसकी तायीद कर रहा है, जिसमें इरशाद है लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, यानी जो जो कोई चीज़ मर्दों ने कसब अमल के जरिए हासिल की उनको उसका हिस्सा मिलेगा, और जो औरतों ने सही अमल के जरिए हासिल की उनको उसका हिस्सा मिलेगा। इसमें यह इशारा मौजूद है कि फ़ज़ाइल व कमालात की तहसील में कसब व इक्तसाब और जद्दोजहद बेकार नहीं है, बल्कि हर मर्द औरत को उसकी सही अमल का हिस्सा ज़रूर मिलेगा। ज़ाहिर है इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत अगर ख़राब होगी तो फिर मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अज्यूम्ड है, अंडरस्टूड है कि सही नीयत के साथ ही जो मेहनत करेगा इल्म के लिए, अमल के लिए और इखलाक के लिए, तो उसी को ये अल्लाह ताला के यहाँ हिस्सा मिलेगा, ठीक है। वरना तो कस्टमर सर्विसेज वाले भी तो मैनर्स के ऊपर बाकायदा क्लासेस लेते हैं और खूब जो है वो यानी हाउ टू स्पीक टू द कस्टमर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में कैसे जो है वो बंदे से बात करनी है। सेल्स वाले भी इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। कस्टमर सर्विसेज वालों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही होती है, तो क्या उनको भी ये अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी क्योंकि इतने अच्छे अखलाक से वो बात करते हैं कि कस्टमर को जो है वो जीत लेते हैं? नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो भाई जब उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसी तरीके से कोई दीनी उलूम हासिल कर रहा है, दीनी आमाल कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत जो है वो दुनिया की कमाई है वगैरह, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर से, बल्कि उल्टा अजाब होगा, ठीक है। इससे ये भी मालूम हो गया कि किसी शख्स के इल्मी अमली इखलाकी फजाइल को देख कर उनकी तमन्ना और फिर तमन्ना पूरी करने के लिए सही व अमल और जद्दोजहद करना मतलूब और मुस्तहसन है। इसी वजह से नेकों के साथ रहना, अपने से ज़्यादा बेहतर लोगों को देखना दीन के मामले में, ये क्यों फ़ायदेमंद है
ताकि उनको देखेंगे तो खुद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। अगर उनको देख करके आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करने की इजाज़त नहीं होती तो फिर नेकों के साथ सोहबत में रहने का फायदा क्या होता, ठीक है ना। तो भाई जद्दोजहद करनी है उनको देख करके, जब भी यानी इजाज़त नहीं बल्कि इसको इसकी तरगीब दी गई है। यहाँ एक मुग़ालता भी रफ़ा हो गया जिसमें बहुत से नावाकिफ़ मुब्तला हुआ करते हैं। मुग़ालता का मतलब होता है कन्फ्यूजन, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। क्या है कि बाज़ तो गैर इख्तियारी फ़ज़ाइल की तमन्ना में लग कर अपने ऐशो आराम और सुकून और इत्मीनान को दुनिया ही में बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है ना। यही सोचते रहते हैं उसको ये मिला, उसको वो मिला, मुझे ये ना मिला, मुझे ये ना मिला, ठीक है। तो उनकी दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी खराब हो जाती है अगर नौबत हसद तक पहुंच गई, यानी दूसरे के नेमत के जवाल की तमन्ना होने लगी तो आखिरत भी बर्बाद हुई क्योंकि हसद के गुनाह अजीम का इर्तिकाब हुआ। लेकिन अगर हसद नहीं भी कर रहा है ना तो भी इस फिक्र के अंदर हर वक्त मुब्तला रहने से ये डिप्रेशन का मरीज तो बन ही जाएगा, ठीक है। और दिमाग उसका हर वक्त ही जो है वो इन्हीं सोचों के अंदर लगा रहेगा तो फिर ये और कंस्ट्रक्टिव काम क्या करेगा अपनी जिंदगी के अंदर। तो दुनिया तो खराब होती ही होती है, अगर हसद करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फिर तो आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो ये एक गलती होती है एक एक्सट्रीम पर। दूसरा एक्सट्रीम क्या होता है कि बाज़ वो लोग भी हैं जो अपनी सुस्ती, कम हिम्मती, बल्कि बेगैरती से इख्तियारी फजाइल हासिल करने की भी कोशिश नहीं करते, और कोई कहे तो अपनी कम हिम्मती और बेअमली पर पर्दा डालने के लिए किस्मत और तकदीर के हवाले देने लगते हैं। तो बस हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हम तो नेक बन ना सके। बन ना सके का मतलब उनका ये होता है कि जी बस हमारी किस्मत ख़राब है, इस वजह से हम अच्छे नहीं बन सके, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो फरमाया ना कि कम हिम्मती होती है, सुस्ती और बेगैरती होती है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। भाई वो आपके इख्तियार में था, अगर आप मेहनत करते, आप दुआएं करते और आप बात मान करके चल रहे होते तो आप भी कुछ आगे बढ़ जाते, कुछ कुछ मिल ही जाता आपको भी। इस आयत ने एक हकीमाना और आदिलाना ज़ाबता बतला दिया कि जो कमालात व फ़ज़ाइल गैर इख्तियारी हैं और इनमें इंसान का कसब व अमल मुअस्सर नहीं है, जैसे किसी का आली नसब या हसीन व खूबसूरत पैदा होना वगैरह, ऐसे फ़ज़ाइल को तो हवाले तकदीर करके जिस हालत में कोई है उसी पर उसको राज़ी रहना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे जायद की तमन्ना भी लग्व फजूल और नकद रंजो गम है, ठीक है। यानी गैर इख्तियारी मामलात में ना बस रंजो गम ही है और कुछ नहीं। और जो फजाइल कमालात इख्तियारी हैं, जो कस्ब अमल से हासिल हो सकते हैं, उनकी तमन्ना मुफीद है बशर्ते के तमन्ना के साथ कस्ब अमल और जद्दोजहद भी हो। और इसमें इस आयत ने ये भी वादा किया कि सही व अमल करने वाले की मेहनत ज़ाया ना की जाएगी, बल्कि हर एक को बकदर मेहनत हिस्सा मिलेगा, मर्द हो या औरत हो। जैसे कि कहते हैं ना कि नबुवत वहबी है, नबुवत वहबी है यानी अल्लाह ताला की तरफ से जिसको मिल गई उसी को मिल गई, किसी और को नहीं मिलेगी। जैसे कि वो कानून का वाकया बच्चों की क्लास में चल रहा है कि कानून ने भी तमन्ना, तमन्ना तो नहीं, उसने तो डिमांड करी थी मुझे भी नबी बनाओ, जैसे हारून को नबी बना दिया, मूसा को नबी बना दिया, तो उसको नबूवत नहीं मिली क्योंकि ये वहाँ भी चीज़ है। लेकिन विलायत, अल्लाह ताला की दोस्ती, ये कस्बी चीज़ है, ये मेहनत करने के ऊपर किसी को भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक फितरा मशहूर है हमारे मशायख के दरमियान कि नबूवत वहबी चीज़ है, विलायत कस्बी चीज़ है। बिल्कुल वही मामला यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारे रास्ते में थोड़ी मेहनत कर लेगा ना, थोड़ी जद्दोजहद कर लेगा, ज़रूर बिल ज़रूर हम अपने तक पहुंचने के रास्ते उसके लिए हमवार कर देंगे, आसान बना देंगे उसको आगे बढ़ना। तो भाई मेहनत करना शर्त है ना उसके अंदर, तो वो तो कुरान से फिर साबित है, कुरान का इनकार करना बन जाएगा फिर अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो बस बन ही नहीं सकता आगे। नदी बारे चमन ऊंची, क्या है वो शेर, न शाखे गुल ही ऊंची है नदी बारे चमन बुलबुल। न शाखे गुल यानी जो जिस शाख के ऊपर फूल लगा हुआ है अब बुलबुल जो है वो उस फूल के ऊपर जाके बैठना चाहती है, उस शाख पे बैठना चाहती है, ठीक है ना, तो बैठ नहीं पा रही वो। तो शायर बुलबुल को कह रहा है कि ना शाखे गुल ही ऊंची है ना दीवारे चमन बुलबुल, कि ऐसा भी नहीं है कि भाई जो बाग है उसकी दीवार इतनी ऊंची है कि ए बुलबुल तू उस दीवार के ऊपर से उड़ करके चमन के अंदर, बाग के अंदर नहीं पहुंच सकता, ऐसा तो नहीं है, तुझे अल्लाह ताला ने पर दिए हैं, तू परों से उड़ करके दीवार को भी फान सकता है और जो शाख है गुल वाली उस शाख के ऊपर जाकर के बैठ भी सकता है। तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है, ठीक है ना, तेरी जो किस्मत खराब हुई हुई है ना कि तू अभी तक बाग के अंदर पहुंच ही नहीं पा रही और तू फूल के ऊपर जाके बैठ ही नहीं पा रही, ये तेरी हिम्मत की कोताही की वजह से है। तू हिम्मत नहीं कर रहा है बुलबुल, अगर तू हिम्मत कर ले तो तेरे पास वसाइल मौजूद हैं, तू आगे बढ़ सकता है, तू अपने मकसूद तक पहुंच सकता है, ठीक है ना, तो डोंट ब्लेम इट ऑन द किस्मत, असल में तेरी हिम्मत की कोताही है जिसकी वजह से तू अभी तक चमन से बाहर ही है, ठीक है। ये एक ऐसा शेर है, इस आजिज के सामने ये शेर जो है ना सबसे पहले गालिबन आज से 17-18 साल पहले आया था, जब हम शिकागो में रहते थे, तो इतना जबरदस्त ये शेर था और हमारे हालात के ऊपर, हम सबके हालात, मेरे हालात भी ऐसे ही थे, जाहिर है बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, कुछ कर नहीं पा रहा होता तो शैतान आकर के वसवसे डालता है, तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी इस शेर को अच्छे अल्फाज के अंदर बाकायदा लिखा और हमारे जो ऑफिस के अंदर ना एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके चिस्मा कर दिया, ऐसा जबरदस्त ये शेर है, ऐसा हिम्मत बढ़ाने वाला ये शेर है, ठीक है। तो चाहिए कि इस तरह की बातों को अपने सामने रिमाइंडर के तौर पर ना इसको बना करके रखें। कम हिम्मती को कैसे दूर किया जाए, कुव्वत इरादे के जरिए से, ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ करके फिर उसके बाद अपने आप को लगा करके, ठीक है ना, जरा फोर्स करना होता है अपने आप को, जिसको कुव्वत इरादे कहते हैं, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइडवेज में की जा सकती हैं, ठीक है, अपनी नीयत को ठीक करना और दुआएं करना, दुआएं लेना, ठीक है ना, खिदमत करेंगे तो दुआएं मिलेंगी, ठीक है, तो जब दुआएं मिलती हैं ना तो फिर इंसान के अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है, ठीक है ना, इखलास के साथ जो है वो जो कहा जा रहा है वो करने की कोशिश करना, उसके ऊपर दुआएं मिलेंगी, ठीक है ना, तो फिर वो हिम्मत अल्लाह ताला दे देते हैं, यानी वो जो दुआ आप मांग रहे थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं और हिम्मत अता फरमा देते हैं। इसके लिए बुजुर्गों की दुआएं जो है ना, ये यानी ये असल चीज यही होती है जिसको कहते हैं ना कि क्या वो अशआर तो माशाल्लाह एक से एक है, सारे तो नहीं ज्यादा जहन में आते, लेकिन वो निगाहे वली की तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, वो वली की जो निगाह होती है तो उसकी तासीर से जो है वो किस्मतें बदल जाती हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसे को थोड़ी निगाह जो है वो पड़ती रहती है, भाई कोई बंदा होता है कुछ अपने आप को कुछ दिखाता है, कुछ कुछ शो करता है तो फिर अल्लाह ताला दिल के अंदर डालते हैं और फिर उसे तो वजूहत मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, ठीक है, ऐसे ना फिर ये हिम्मत अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है, लेकिन इब्तिदा जो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांग करके की जाती है और बाकी फिर अल्लाह ताला फिर उसके बाद तौफीकें अता फरमा देते हैं, आइडियाज़ अता फरमा देते हैं, रास्ते दिखा देते हैं, दुआएं लेने के रास्ते भी तो होते हैं ना, ये रास्ते भी तो अल्लाह ताला ही खोलते हैं ना दुआएं लेने के, ऐसे कोई थोड़ी हम दुआएं लेने के बाद रास्तों के ऊपर चलना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, इस आयत ने एक हकीमाना और आदलाना जाब्ता बता दिया कि हाँ ये हो गया। तफसीर बहर मुहीत में है कि इस आयत से पहले ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ठीक है, कि नहीं खाओ एक दूसरे के अमवाल आपस में बातिल जरिए से, वला तक्तुलू अनफुसकुम और अपनी जानों को कत्ल ना करो, ये अहकाम आए थे जो हमने पीछे पढ़े, जिनमें किसी का माल ना हक इस्तेमाल करने और किसी को ना हक कत्ल करने की ममानियत है। इस आयत में इन दोनों जुर्मों के सरचश्मे को बंद करने के लिए ये हिदायत की गई है कि दूसरे लोगों को जो माल व दौलत या ऐश व इशरत या इज्जत व जाह वगैरह में तुम पर तफव्वुक खुदादाद हासिल है تم اس کی بھی تمنا نہ کرو. ٹھیک ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے, تفوق خدا داد, گاڈ گیون پریفرنس, تفوق, فوقیت, ٹھیک ہے, گاڈ گیون فوقیت, تو تم اس کی تمنا نہ کرو. اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری ڈاکہ اور دوسرے ناجائز طریقوں سے کسی کا مال لینا یا قتل و غارت گری کرنا, ان سب جرائم کا اصل منشا یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو مال و دولت وغیرہ میں اپنے سے فائق اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اول اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے, پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے. قرآنی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمے کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ دو بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے دوپہر کو, وہی جو ہے وہ ان کے ابوؤں کو بھی پڑھا دیتے ہیں رات کو, اللہ کے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات جو ہے وہ قارون کی کہانی کے اندر آج چل رہی تھی بچوں کی کلاس کے اندر, کہ وہ جو قارون نکلا اپنی زینت کے ساتھ, اپنے گھر سے باہر نکلا نا سج دھج کے ساتھ, تو وہ کیا کہا, قال الذین یریدون الحیات الدنیا, کہ وہ لوگ جو کہ دنیا کے متمنی تھے, دنیا کا ارادہ رکھتے تھے, انہوں نے کیا کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہوتا, مثل ویسا ہی سب کچھ ہوتا جیسا کہ قارون کے پاس ہے, انہ لذو حظ عظیم, بے شک یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے, بڑا ہی اس کو زبردست حصہ ملا ہے قسمت میں سے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر کیا بچوں کو سمجھایا تھا کہ ان لوگوں کو اس نظر سے قارون کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کو تو عبرت کی نگاہ سے قارون کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیسا اتراتا پھر رہا ہے, کیسا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر ڈوب گیا ہے. ان کو قارون کو نصیحت کرنی چاہیے تھی جیسا کہ انہی کے قوم کے دوسرے لوگوں نے قارون کو نصیحت کری تھی کہ نہ کرو یہ کام, اس طرح سے نہ کرو, احسن کما احسن اللہ الیک, نیکی کے کام کرو, اچھائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کری ہے کہ تم اتنے مال و دولت دیے. لیکن یہ جو تھے نا, یہ دنیا, یہ وہی ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حب الدنیا رأس کل خطیئت, ان کے دلوں کے اندر کیونکہ دنیا کی محبت ہی, اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ جو ہے وہ اس طرح کی تمنا کرنا شروع ہو گئے اپنے دل کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہی بات جو ہے یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اس نظر سے دیکھنے سے ہی منع کر دیا ہے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اپنے نفس کو نتھی کر لیجئے ان لوگوں کے ساتھ, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. ٹھیک ہے, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے رہیے, انہی کو دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ والوں کو دیکھتے رہیے, ان کے ساتھ نتھی رہیے. جب ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تو قارون قسم کے لوگوں کو دیکھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا, آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو, تمہیں کرنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو. ٹھیک ہے, فضل و کرم مانگو اللہ تعالیٰ سے, وہ چیز نہ مانگو جیسے کہ تم کسی دوسرے کے اندر دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, خصوصاً یہ چیز کس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے, دنیاوی معاملات کے اندر, دنیا کی مال و دولت کے اندر, دنیا کے مرتبے کے اندر. ٹھیک ہے, تو اچھا اس میں جو ہے وہ دینی مرتبے بھی آ جاتے ہیں جو کہ دنیاوی امور کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بظاہر وہ دینی مرتبے ہیں لیکن دنیاوی امور کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ والی چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں, وہ بھی دنیا ہی کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ قاضی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, ہے نا, تو یہ ایک دینی کام ہے نا, شریعت کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنا, لوگوں کے معاملات کو سلجھانا. ٹھیک ہے, لیکن قاضی کے جو منصب ہے, ایک تو یہ اس منصب کے اندر دنیا کی بہت واہ واہ ہے, بہت عزت ہے, لوگ قاضی سے ڈرتے ہیں, لوگ قاضی کی بڑی عزت کرتے ہیں, قاضی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر پھر ماشاءاللہ تنخواہ بھی ذرا اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور قاضی کا جو یہ منصب ہے, یہ منصب جو ہے نا وہ ایک انتظامی صلاحیت والے کو بھی دیا جاتا ہے, ہر بندے کو قاضی نہیں بنا دیا جاتا جس کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے, رائٹ, بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھتا ہے, امتحان کے اندر بڑے اچھے نمبر لے آتا ہے, اس بندے کو قاضی بنا دیا ایسے نہیں جاتا. اس کے لیے ایک صلاحیت, گاڈ گیون ایبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, معاملے کی سمجھ بوجھ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اب قاضی کا منصب بظاہر ایک دینی منصب ہے, لیکن یہ ایک دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جی یہ تو بڑا دینی منصب ہے اور دین کے اندر تو ہمیں آگے بڑھنے کی تمنا کرنی چاہیے. نہیں, قاضی کا منصب نہ مانگو, ٹھیک ہے, قاضی کا منصب نہ مانگو. اس لیے کہ وہ کیا ہے, وہ حدیث صحیح ہے یا یعنی ضعیف حدیث ہے کہ جو قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا گیا, بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے منصب کو کیوں مانگ رہے ہو کہ گویا کہ آپ بغیر چھری کے اپنے آپ کو ذبح کر دیے جاؤ گے. خلافت و اجازت should also be considered the same way. Exactly. یہ خلافت جو ہے بظاہر, یہ جو مشائخ کے یہاں خلافت والا سلسلہ ہوتا ہے, یہ بھی بظاہر ایک دینی کام ہے, لیکن یہ بھی جو ہے ایک انتظامی, دنیاوی انتظامی امور والا کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی بھی تمنا کرنا یہ شرک ہے, رائٹ, جبھی تو یہ شرک ہے جس کو طریقت کا شرک کہتے ہیں. ہاں, نسبت کی تمنا کرو, نسبت ایک الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نسبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگو, کسی کو نسبت والا ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے لیے بھی تمنا کرو کہ اللہ مجھے بھی صاحب نسبت بنا دیجئے, ٹھیک ہے. تو یہ یعنی بظاہر دونوں ہی دینی کام ہے, لیکن وہ ایک انتظامی امور والا کام ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ولایت والا کام ہے. ولایت کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے, تمنا کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. تو تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو, کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لیے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. فضل و کرم کی ایک شکل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی بہت عقل مند, پڑھے لکھے اور دنیا کے اندر کامیاب اور سب کچھ, یہ بہت ہی کنڈر گارٹن لیول کا یہ کانسیپٹ ہے نا, یہ کے جی لیول کا کانسیپٹ ہے, دین کے اندر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا یہ بات, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا ہم اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, اے اللہ مجھے تو یہ چاہیے, بس یہی چاہیے بس مجھے, ٹھیک ہے. وہ بہت بڑی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, اللہ تعالیٰ اس کا فضل مانگو. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ ٹو اللہ کہ اے اللہ مجھے یہ چاہیے, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ بھائی فضل و کرم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا مختلف شکلوں میں ہوتا ہے ہر بندے کے لیے. کسی کے لیے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں. اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جائے گا, اس سے فقر جو ہے نا وہ سنبھالا نہیں جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس کو دولت والا دیکھتے ہیں نا, اس کو وہ ویسے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بھائی تم ایسے ہی رہو, تم جو ہے نا زیادہ یعنی زیادہ نہیں جو ہے وہ فقر و فاقہ کی کوشش کرو, ایسے ہی رہو تم, ٹھیک ہے. تم بیکاز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل, ٹھیک ہے نا, غربت تم سے ہینڈل نہیں ہوگی, تم امیری کے اندر ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہو بس, ٹھیک ہے. تو اگر تو فقیر ہو جائے تو گناہ اور کفر مبتلا ہو جائے گا. اور کسی کے لیے تنگی اور تنگ دستی ہی میں فضل ہوتا ہے, اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے, کسی کے لیے گمنامی اور قسم کرسی میں ہی اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے. اور حقیقت حال پر نظر کر کے معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا. وہی بات ہے بھائی, ہینڈل کرنا بھی تو آنا ہوتا ہے نا, ایسی کوئی تھوڑی وہ چیز مل جائے. جیسے کہ وہ ولایت والی بات کل کی بیان میں بھی یہی ہوئی ہے کہ بھائی اگر ابھی آپ کے دلوں کے اندر مرض موجود ہے, اگر آپ کو دنیا کی حکمرانی دے دی گئی نا تو آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا اور آپ بہت زیادہ مسائل کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, زمین پہ فساد پھیلانا شروع کر دیں گے. یہی معاملہ ہے سارا کا سارا. اس لیے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو, تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے. اور جو دعائے استخارہ ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں اس دعا کو, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ہمیں اگزیکٹلی یہی چیز سکھائی ہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے تو یہ مجھے عطا فرما دیجئے, ٹھیک ہے نا, اور اگر یہ فائدہ مند نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے پھیر دیجئے اور اس کو مجھ سے پھیر دیجئے. بھائی ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی, میرے لیے اگر اس امر کے اندر خیر ہے, فی دینی میرے دین کے لیے خیر ہے, وہ معاشی اور میری معیشت کے لیے خیر ہے, وہ عاقبتی امری اور میری آخرت کے لیے خیر ہے, انجام کے لیے خیر ہے, تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیے, فقدر ہو لی و یسر ہو لی امری, اور اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیے, اور پھر تم مبارک لی فی ہی, زبردست دعا ہے یہ, یعنی اس سے بہترین جو جو سپردگی ہے نا وہ شاید اس سے بہترین ہم نہیں کر سکتے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر بار برکت بھی میرے لیے پیدا فرما دیجیے. اور ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری, اگر اس کے اندر شر ہے میرے دین اور میری معیشت اور میری امور کی انجام کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, فصرف عنی, تو اس کو مجھ سے پھیر دیجئے, وصرفنی عنہ, اور مجھ کو اس سے پھیر دیجئے, یعنی ہم دونوں کے راستوں کو جدا کر دیجئے, مجھے اس کام سے دور کر دیجئے. وقدر لی الخیر, اور اس سے زیادہ جو بہتر چیز ہے میرے لیے وہ میرے لیے مقدر کر دیجئے. حیث کانا, چاہے وہ جہاں بھی ہو. ثم ارضنی بھی, اور پھر مجھے اس کے ساتھ راضی بھی کر دیجئے, میرے دل کو مطمئن بھی کر دیجئے اس کے لیے, اس کام کے بارے میں دل میں اطمینان بھی پیدا کر دیجئے, سکون بھی پیدا کر دیجئے. کیا زبردست الفاظ ہیں اس دعا کے, استخارے کی دعا. جب یہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جیسے قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے نا, ویسے ہی ہمیں استخارے کی دعا بھی سکھایا کرتے تھے. بلکہ شروع میں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی قرآن ہی ہے, بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے, لیکن جتنے تواتر کے ساتھ قرآن کی آیات سکھائی جاتی تھیں اسی تواتر کے ساتھ استخاری کی دعا سکھائی جاتی تھی. کیونکہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کامل حوالے کر دے, اسی کو تو ابدیت کہتے ہیں. اور ہماری جو کامیابی ہے, نجات ہے, وہ سب کی سب ابدیت کے ساتھ منسلک ہے. ترم خان بننے کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے, ہماری کامیابی اپنے آپ کو مٹا دینے کے اندر ہے, بالکل زیرو کر دینے کے اندر ہماری کامیابی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو استخاری کی دعائیں یہ وہی ہے, اپنے آپ کو زیرو کر دو بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے, ٹھیک ہے. اسی کو وہ سب کچھ کہا جاتا ہے, میں کو مٹا دینا, اپنی انانیت کو ختم کر, یہ سارے ایک ہی سب ساری ایک ہی چیز ہے. تو اس استخاری کی دعا سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈکٹیشنز نہ دیا کریں. جیسے مثال کے طور پر آج کل لوگوں کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں کہ بھئی کیا کریں, پاکستان جائیں, انڈیا جائیں, یہاں رہیں, کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اندر جو ہے نا, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کر کے کہ نہیں ہے اللہ مجھے بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ امریکہ موو ہو جاؤں, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ بس امریکہ کروا دے, بس امریکہ کروا دے, امریکہ کروا دے. یا وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے, تو اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اللہ مجھے اس لڑکے کے ساتھ ہی میری شادی کروا دے, اس لڑکے کے ساتھ ہی میری بات کروا دے, اس لڑکے کے ساتھ ہی یہ کروا دے. نہیں بھائی, اس طرح سے نہیں کرنا ہے, فضل مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کا جہاں بھی ہے وہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جہاں پہ بھی میرے لیے بہتری ہے وہاں پہ کروا دے, ٹھیک ہے. ہم انفارچونیٹلی استخارہ صرف دوسروں سے کرواتے ہیں, خود نہیں پڑھتے. وہ آپ نہیں کرتے تو کرنا چاہیے نا. پھر دوسروں سے کروانا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسروں سے کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا جو ہے وہ بالکل ہی کلین سلیٹ رکھیں اور نہ کریں بالکل, ٹھیک ہے. دوسروں سے کروانا اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ایسا اللہ کا ولی مل جائے کہ جس کو کہ ماشاء اللہ کشف بھی ہوتا ہو, الہام ہوتا ہو, اور پھر وہ استخارے کرے گا تو اس کو بہت ہی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کسی چیز کا پتہ لگ جائے گا, تو وہ تو کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا تو آپ اسے کروائیں گے نا. لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود نہ بھی کریں, بالکل نہیں کریں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن عموماً ایسے لوگ تو نہیں ہوتے نا ہمارے پاس, تو خود تو پڑھنا نہیں چاہیے, کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی دعا کو سمجھ کر کے پڑھیں اور پھر مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کو نا, اپنے الفاظ میں, اپنے دل میں, تب یہ استخارہ ہوتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ بندے کو سپردگی نصیب بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس لیے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف معین کو مانگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو, تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے. آخر آیت میں فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما, کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس میں اشارہ فرما دیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پتہ نہیں ہوتا، یعنی اعمال کی جو عاقبت ہوگی، عواقب مطلب انجام کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے نا یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں روحانی ترقی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، تو اس کے مختلف جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان گناہ چھوڑنا شروع ہو جائے، جو وہ جھوٹ بولتا تھا اور بد نظری کرتا تھا اور زنا کرتا تھا اور شراب کی طرف رغبت ہوتی تھی، برے دوستوں، تو یہ سب انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ہاں اب جو ہے وہ اس طرف اس کی رغبت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے جو لیولز ہوتے ہیں اس کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سپردگی کتنی بڑھ رہی ہے، یہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی گناہ تو یہ چھوڑ چکا، وہ تو شروع کے درجوں کے اندر گناہ چھوٹ گئے، گناہ کبیرہ چھوٹنا جو ہے یہ تو پہلا درجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کو کہ نسبت وہ القائی تک انعکاسی کے اندر ہی بلکہ اچھے خاصے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، پھر القائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اچھے خاصے اور گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن نسبت اصلاحی جو ہے نا، یہ تو پھر اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنے آپ کو یعنی کل میت بین یدی الغسال، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بالکل ایسے سپورٹ کر دینا جیسے کہ میت جو ہے وہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ہاں بندہ جو ہے نا وہ پھر نسبت اصلاحی کے چمن کے اندر انٹر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا ابھی تک باری بیٹھا ہوا جو ہے وہ اپنی قسمت کو کوس رہا ہے، ٹھیک ہے، بلبل کی طرح سے۔ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں انسان کی ترقی کے۔ اچھا، آیت مذکورہ کے شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوہرا حصہ مقرر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی دوہرا حصہ ملتا۔ اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعادہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں۔ انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں۔ اس لیے جو حصہ کسی نے مقرر کر دیا، جو حصہ کسی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو اسی پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، اب صحابہ کے درمیان ایسے بھی لوگ تھے، جیسے کہ یہاں پر صحابیات کا ذکر ہے، کہ انہوں نے ایسی بات بھی کری کہ بھئی اگر ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا۔ تو اس طرح کی باتوں سے نا پھر کچھ بیوقوف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں بھی صحابہ بھی تو دیکھو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ دیکھو ہے، جیسے کہ وہ خواتین کے اندر جو ہے وہ سورہ تحریم چل رہی ہے، تو اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ والی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ شہد کھانے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ایسا کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ آگے بات کر دی تھی اور پوری اس کے اوپر ماشاء اللہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس سے جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کم عقل قسم کے، گھٹیا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ جو ہے نا پھر صحابہ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی کم عقلی کی نشانی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو صحابہ تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں تھے نا، تو تربیت کس کی جاتی ہے؟ جس کو تربیت کی ضرورت ہو، جس کی پہلے سے تربیت ہوئی ہوئی ہے، تو اس کی تربیت کرنے کا کیا فائدہ بھائی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پریزنس تھی دنیا میں، جو بھیجا جانا تھا، کیا کہتے ہیں ہم اپنے پروفیشنل لائف کے اندر، ریڈنڈنٹ، یعنی یہ ریسورس جو ہے نا یہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی، اس ریسورس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بیکاز یہ کام تو کوئی اور کر رہا ہے، یہ کام تو آلریڈی ہوا ہوا ہے کمپنی کے اندر، تو بھائی اس بندے کو فارغ کرو، یہ تو ریڈنڈنٹ ریسورس ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ؟ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ریڈنڈنٹ ریسورس کے طور پر بھیجے گئے تھے کہ پہلے سے سارا کا سارا کام ہوا ہوا تھا، تو پھر آپ نے آ کے کیا کرنا تھا پھر بھائی، ہے نا؟ تو بھائی صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کرنی تھی نا، رائٹ؟ یہ ساری چیزیں جو ہم جو ہیں جو ہمیں پکی پکائی کھیر مل گئی ہے پورے کے پورے قرآن کی شکل میں، پورے کے پورے حدیث کے ذخیرے کی شکل میں، یہ تو پکی پکائی کھیر ہمیں مل گئی ہے نا، صحابہ کے سامنے تو یہ پکی پکائی کھیر نہیں تھی، صحابہ کے پاس تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سچویشن وائز نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی جو بھی پیچھے کی کمی کوتاہی تھی، کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کر رہے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے, اس کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوتی تھیں, ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے پورے اعمال ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, واقعات ہو رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا تھا, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا, کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے, اس وقت ان صحابہ کرام کی پوری اصلاح ہو چکی تھی, پوری اصلاح ہو چکی تھی, ٹھیک ہے. ان کی اصلاح میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ کمی کوتاہی کہلائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا نہیں کیا, حالانکہ ایسا نہیں تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کام 100% مکمل کیا. اور کیا کام تھا بھائی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہی تو کام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, رائٹ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے, یزکیہم کا کام نہیں کیا, تو یہ اعتراض صحابہ پر نہیں جا رہا, یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, اللہ کے محبوب پر یہ اعتراض جا رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ تو ایک ٹرانزیشن موڈ چل رہا تھا نا, جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی جو پرسنالٹیز تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کر رہے تھے, اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد کے ساتھ تزکیہ کر رہے تھے, علم پہنچا رہے تھے, حکمت سکھا رہے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور کرا رہے تھے, سکھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی باتوں کو جو ہے نا, یہ شیعوں کے کیا کہتے ہیں اس کو, انفلوئنس کی وجہ سے یا جو بھی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نا, صحابہ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان صحابیات نے اس طرح کی بات کری تو بھائی ان کی اصلاح ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی, ٹھیک ہو گیا ان کا مسئلہ یہ, ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں. انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس لیے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون میں ملحوظ ہیں. اس لیے جو حصہ کسی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اسی پر راضی رہنا اور شکر گزار ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں نا کہ اپنے پیر پیر کے سامنے بیٹھ کر کے نا یہ مت سوچو کہ کاش کہ ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی. اگر تم وہاں پر ہوتے نا تو تم تو شاید کافر ہوتے ان کے سامنے بیٹھ کر کے. اپنے پیر کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا پیر تمہارے حساب سے دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو منافقین میں سے ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے, صرف دنیائی معاملات میں اپلائی نہیں ہوتی. یہ ایون جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو دینی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, یعنی جو وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان کے اوپر بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے. اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدے کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے, یہ ابتدائی اسلام میں تھا, بعد میں آیت وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض سے یہ منسوخ ہو گیا. اب اگر دوسرے ورثہ موجود ہوں تو دو شخصوں کے باہمی معاہدے کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. وہ سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں, تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اچھا جی, اب اس کے بعد آ رہی ہے خطرناک باتیں. آیت تو بالکل بھی خطرناک ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے لیے یہ باتیں خطرناک بن جاتی ہیں ہماری اپنی رائے رکھتا علمی کی وجہ سے. تو مشہور زمانہ آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں, پھر کلاس کا ٹائم بھی ذرا ختم ہو جائے گا. الرجال قوامون على النساء, تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ ہے کیا کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر, اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر, اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال, پھر جو عورتیں نیک ہیں سو تابعدار ہیں, نگہ بہانی کرتی ہیں پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت سے, اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو ان کو, اور پھر اگر کہاں مانے تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر الزام راہ الزام کی, بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا. اب یہ اگلا ہفتہ جو ہے جس کے اندر ہم نے ابھی تفسیر تو اگلے ہفتے ہی پڑھنی ہے اس کی تفسیر، اتنا تو ٹائم نہیں ہے ابھی، تو اب جو ہے نا وہ گھروں کے اندر مار پیٹنا شروع ہو جائے اللہ کے واسطے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھیے گا اگلے ہفتے تک تو کم از کم نا، ٹھیک ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں خوف ہو شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کہ دونوں آپس میں، یعنی دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں ضد رکھتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک شق پڑ چکی ہے، دراڑ پڑ چکی ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو کھڑا کرو ان دونوں کے خاندانوں میں سے حکم، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، وہ حکم من اہلیہا، یعنی سوری مرد کے خاندان سے بھی ایک حکم کھڑا کرو اور عورت کے خاندان سے بھی ایک حکم کھڑا کرو، آربیٹریٹر انگریزی میں کہتے ہیں اس کو، این یریدا اصلاحین یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کروا دیں تو اللہ موافقت کر دے گا ان میں، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے. چلیں جتنا آگے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں ورنہ پھر کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے. تو ربط آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق جو احکام گزر چکے ہیں ان میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی ہے، اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے اور ان کے مطالبے اور ان کو فوت کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے. یعنی مردوں کا حقوق، مردوں کے حقوق کیا ہیں، پھر ان کا مطالبہ کرنا کہ بھئی ہاں ہاں حق دو، حق پرستی، اور ان کو فوت کرنے کی سن، یعنی اگر حق نہ دیا جا رہا ہو تو پھر ادب سکھانا، تادیب کا مطلب ہے ادب سکھانا، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے. حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیے کا طریقہ اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے کہ جو کرتا ہے اس کو فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اس کے ساتھ اس بات کی بھی تصریح ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے. اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد عورت کے مقابلے میں افضل ہیں تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ میراث میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بہت ساری اس کے اندر تفصیل ہے اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ بہت بہترین قریبی ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے بھی. یہ حساب سے خلاصہ تفصیل بھی چلیں جلدی سے کر لیتے ہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر دو وجہ سے، من یعنی من وجہین، دو وجوہات سے، دو طریقوں سے، دو اینگلز سے. ایک تو اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو یعنی مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر قدرتی فضیلت دی ہے، وہی جو یعنی غیر اختیاری فضیلت جس کو کہیں گے، یہ تو وہابی امر ہے. اور دوسرے اس سبب سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال، یعنی مال کا کیا مطلب، مہر میں اور نان نفتے میں خرچ کیے ہیں. ایک تو وہ مہر دیتے ہیں تو وہ ان کا مال ہو گیا نا مردوں کا جو کہ انہوں نے عورتوں کو دے دیا، اور نان نفقہ جس کو کہ وہ جیب خرچ اور کھانا پینا کپڑے لتے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی. تو مرد خرچ کرتے ہیں نا عورتوں کے اوپر، ویسے جو ڈگری دیکھ کر کے اگر شادی کرتے ہیں تو پھر تو ادھر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی کماتی ہے، خود ہی کھاتی ہے، تو وہ نان نفقے سے جو ہے فراغت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو مہر میں اور نان نفقے میں خرچ کیے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ امر مقتصب ہے. ٹھیک ہے، تو خرچ کرنا جو ہے یہ تو بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نا یہ امر مقتصب ہے. سو جو عورتیں نیک ہیں وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے اطاعت کرتی ہیں، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت و توفیق الہی اس کی آبرو و مال کی نگہداشت کرتی ہیں. اور جو عورتیں اس صفت کی نہ ہوں بلکہ ایسی ہوں کہ تم کو قرائن سے ان کی بددماغی کا احتمال قوی ہو تو ان کو اول زبانی نصیحت کرو. یعنی جو عورتیں اس صفت کی نہ ہوں کہ جی وہ مرد کی عدم موجودگی میں حفاظت و توفیق الہی اس کی آبرو و مال کی نگہداشت کریں، ٹھیک ہے نا، تو جن کے اندر یہ والی کوالٹی نہ ہو تو تم کو اور تم کو قرائن سے ان کی بددماغی کا قوی احتمال ہو. یہاں بھی ان کا تو بالکل ہی دماغ جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی نا، یعنی سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا، تو پھر ان کو اول زبانی نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی بستر الگ کر دو، یعنی ان کے پاس مت لیٹو. تو اس اور اگر اس سے بھی نہ مانے تو ان کو اعتدال کے ساتھ مارو. اعتدال کے ساتھ تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بریکٹس میں خلاصہ تفسیر لکھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈو، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں، ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے پھر وہ بھی تم پر اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے سے قریب ہے نا، جس زمانے میں کہ وہ صحابہ والا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، جیسے پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی مجلس کے بعد آپ میں سے ایک بھائی کے ساتھ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اسی وجہ سے نا پیچ اپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اگر تم ایسا کرو گے کہ بہانہ تلاش کرو گے ان کو زیادتی کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تم پر حقوق اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیوی تو تمہارے نیچے ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو تمہیں یاد رہے گا، یاد رہتا ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور زیادہ یاد آ جائے گا، لیکن تمہارے اوپر کون ہے، کوئی ہے کہ نہیں ہے اوپر بھی، ٹھیک ہے نا، تو اوپر والا جو ہے نا تو اس کے تم نے کون سے حقوق ادا کیے ہیں، اس کی تم کون سی مان کر کے چلتے ہو، اس کی کون سی جو ہے وہ تم یعنی حقوق کی حفاظت کرتے ہو، ان کو کسی کے ساتھ تمہارا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں کسی چیز کے ساتھ، نہ تو شیخ ہے تمہارا جس کی تم مان کر کے چلو، نہ تمہیں رسول کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرو، نہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، لیکن بیوی تمہارے سارے احکامات کو مانے، تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ بیوی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم بیوی کے اوپر یہ جو قرآنی احکامات پہ عمل کر رہے ہو نا، ان کو مارو اور یہ کرو وہ کرو، تو یہ تم قرآنی احکام پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ ایکچولی یہ شیطانی احکامات ہیں جو کہ شیطان تمہیں دے رہا ہے اور تم ان کو قرآنی احکامات سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ قرآنی احکامات جو ہے نا پھر یہ بہانہ بن جاتے ہیں صرف ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، جس کی کہ یہ مان کر کے چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے نا جس کے اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا، تو جس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا تو پھر اس کا شیخ کون ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو پھر شیطانی احکامات بن جاتے ہیں، یہ بیوی کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے کہ ہاں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے میں تمہیں مار سکتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے میں تمہارے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں شیطان کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایسے شخص کے ساتھ جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتے ہیں جو کہ شیطان کے مریدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ترائن سے تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کشاکش کا اندیشہ ہو کہ اس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گے، تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو ایسا ہی تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے، تجویز کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو یا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو سمجھائیں، اگر ان دونوں آدمیوں کو سچے دل سے اصلاح معاملہ کی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں بشرطے کہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں اتفاق فرما دیں گے، یعنی یہ دونوں حکم جو ہے نا تو اگر یہ اخلاص کے ساتھ ان دونوں کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ صلح صفائی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگین بشرطے کہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں میاں بیوی، صحیح ہے، اگر وہ دونوں ہی راضی نہ ہوں تو کیا کرے گا قاضی، جب میاں بیوی نہ راضی تو بھی تو کیا کرے گا قاضی، ہے نا، ہمیں تو یہ یاد رہتا ہے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میاں بیوی نہ راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہاں پر وہی معاملہ ہے کہ اگر وہ دونوں راضی ہوں گے نا تبھی حکم کے فیصلوں کا بھی فائدہ ہوگا ورنہ ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں، جس طریقے سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں، جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں انقاء فرما دیں گے، وہی بات جو کل ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑوں کے دل میں آئیڈیاز انقاء فرماتے ہیں تاکہ چھوٹوں کو فائدہ ہو جائے، تو یہاں پر حکمین جو ہیں وہ بڑے ہیں تو اس وجہ سے دل میں آئیڈیاز دیتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں کہ اوپر والوں کے دل میں بات ڈالتے ہیں تاکہ نیچے والوں کا فائدہ ہو جائے، اچھا معارف و مسائل یہ تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھنا شروع کریں گے، کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو پلیز بلا تک کر دو آپ آگے پیش کریں، آپ کی دیکھی جائے گی۔ जवाब आता होगा तो बताइए। ठीक है ना, तो इन आयात को, ये आयात भी जो है ना, ये भी वैसी ही चीजें हैं, इनको हैंडल करना आना चाहिए, इनको मिस हैंडल नहीं किया जाएगा। पिछली क्लास में मैं इनफ डांट चुका हूँ उस मॉडल के ऊपर, इस वजह से ज्यादा इस दफा नहीं आता है। बहुत सोच समझ से बीवियों के साथ मामला क्या करें, और स्पेशली जो अपने दीन की नाकिस समझ होती है, उस नाकिस समझ को बीवियों के ऊपर जतलाना तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है इससे। खैर, इंशाल्लाह अगली क्लास में मारूफ मसाइल में इन सारी बातों को बहुत तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आपने ज़्यादा सलाम।